بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیش خدمت ہے صدر مؤسس مرکزی انجمن قدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور داعی تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اقرار احمد صاحب سے درود احادیث کے ضمن میں اربعین نبوی کی دو احادیث. ان احادیث کا عنوان ہے تکمیل ایمان اور خون مسلم کی حرمت. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره الحجرات: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال تبارك وتعالى كما ورد في نص سوره: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم. وعن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم رحمه الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث: السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. رواه البخاري ومسلم رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. اربعین نبوی میں بہت سی حدیثیں وہ ہیں کہ جنہیں ہم کہیں گے کہ یہ نہایت مختصر کلمات میں دین کی بڑی بڑی حکمتیں بیان کی گئی ہیں. ان کو حضور نے خود فرمایا ہے جوامع الکلم، اونچی تو جوامع الکلم، مجھے بہت ہی جامع کلمات عطا کیے گئے، چند الفاظ لیکن اس میں بہت بڑی بڑی حقیقت ہے دشمن. تو آج جو حدیثیں ہم پڑھ رہے ہیں ان میں سے ایک کا تعلق ہے ایمان کے اصل جوہر اور رب الباب سے، اور دوسری کا تعلق ہے اسلام کا جو نظام قانون، اس میں خاص طور پر یہ بات کہ کسی مسلمان کی جان کس حالت میں لی جا سکتی ہے. یہ ایک بہت بڑا قانونی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ ہے. تو آج انشاءاللہ ہم یہ دونوں حدیثیں پڑھیں گے. اس کے لیے میں نے عنوان کے طور پر سورہ حجرات کے دو مقامات جو ہیں وہ تلاوت کیے ہیں. انما المؤمنون اخوة، سب سے پہلی بات یہ کہ اہل ایمان تو سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ رشتہ جو ہے اخوت کا، اخوت ایمان، یہ بہت گاڑھا ہے، بہت مضبوط ہے، بہت بنیادی ہے. لیکن اس کی سورہ مبارکہ کی دوسری آیت میں ایک اور رشتہ اخوت کا ذکر ہے، وہ تمام انسانوں کے مابین، مسلمان ہو کافر ہو. اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک انسانی جوڑے سے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا، انا خلقنا کو. اول تو خالق ایک ہے، مسلمان ہو، ہندو ہو، پارسی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، سب کا خالق تو اللہ ہی ہے. تو ایک قدر مشترک تو یہ ہے، اور دوسری قدر مشترک من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا آدم و حوا سے. تو گویا کہ یہ بھی تو حصہ اخوت ہے. اگر ظاہر بات ہے کہ اس میں وہ پہلا دائرہ جو ہے اس کی اقدمیت ہے، اس کی افضلیت ہے، وہ بنیادی ہے، لیکن ثانوی طور پر تمام انسانوں کے مابین بھی ایک حصہ اخوت موجود ہے. اب اس تبلیغ کے بعد پہلی حدیث پڑھیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جن کی کنیت ہے ابو حمزہ اور یہ حضور کے خادم رہے ہیں, ان کو اس کی والدہ نے ہجرت کے بعد انصاری دیے جب حضور مدینہ تشریف لائے ہیں, ان کی والدہ جو ہے وہ تقریباً 9 برس کی عمر ان کی تھی کہ حضور کی خدمت میں چھوڑ گئی کہ حضور آپ کے پاس رہے گا, آپ کی خدمت کرے گا. تو یہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ پوری جتنا مدنی دور ہے حضور کی حیات دنیاوی کا اس میں آپ کے خادم کی حیثیت سے گویا کہ چمتے رہے ہیں, حضور کے ساتھ جڑے رہے. تو بہت ہی حدیث اور ظاہر بات ہے تو اس کے حوالے سے پرنسپل بھی ہیں. انہیں میں سے ایک حدیث یہ ہے کہ حضور نے فرمایا لا یومن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, اور حدیث اپنی سند کے اعتبار سے متفق علیہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. تو یہ میں نے بارہ آپ کو بتایا ہے کہ سند کے اعتبار سے کسی حدیث کا اس سے اونچا درجہ کوئی نہیں. سند کے اعتبار سے جو حدیث متفق علیہ ہے وہ گویا کہ قرآن مجید کے بہت قریب پہنچ جاتی ہے سند کے اعتبار سے. البتہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ہر حرف جو ہے محفوظ ہے, حدیث کا یہ معاملہ نہیں ہے. حدیث کے اندر ایک ہی بات مختلف صحابہ بیان کریں گے تو تھوڑا تھوڑا فرق ہو جائے گا. جس میں ہم نے جب ابتدا کی تھی اس بلس کی جو کہ بڑی نروی کی, تو اس میں حدیث جبرائیل کے حوالے سے میں نے بہت واضح طور پر آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہی واقعہ ہے اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہو سکتا, اور سب حضرات جو ہیں وہاں موجود ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں, لیکن بیان کرنے میں تھوڑا تھوڑا سا فرق ہو گیا. تو اس طریقے سے قرآن مجید جو ہے وہ لفظ محفوظ ہے حدیث کے لیے, البتہ سند کے اعتبار سے متفق علیہ حدیث بھی قرآن مجید کے بہت قریب پہنچ جاتے. تو اس میں جو فرمایا گیا لا یومن احدکم, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. اب اس میں ایک بات تو ذہن میں یہ رکھیے کہ اس قسم کی احادیث کے ضمن میں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا یہ نتیجہ نکال دینا کہ وہ مومن نہیں ہے تو کافر ہے, یہ نہیں, بلکہ جیسا کہ ہم تفصیل سے ایمان اور اسلام کا فرق واضح کر چکے ہیں, تو ایمان دراصل میں بعض حقائق کے قلب میں جاگزی ہو جانے کا بات, اور اس سے پھر مراتب مختلف مراتب, کسی کا ایک مرتبہ وہ بھی ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن تکن تراہ فإنہ یراک, ان تعمر للہ کانک تراہ فإن تکن تراہ فإنہ یراک, یہ بھی در حقیقت اسی ایمان کی گہرائی کا درجہ ہے. اس حوالے سے ایمان کی گہرائی کے پہلو سے ایمان کے مختلف تقاضے, مختلف مظاہر, مختلف ثمرات کیا نتائج نکلنے چاہیے اگر ایمان دلواتے ہیں, تو یہ مختلف آج اس میں جو مختلف ثمرات ہیں وہ بیان کیے گئے قرآن مجید میں بھی ہے. سورہ تغابن کے دوسرے رکوع میں ثمرات ایمان کے کیا کیا ہیں انہیں کھول کر بیان کیا گیا ہے. اب ایسے جیسے کہ یہ حدیث ہم پڑھ رہے ہیں, دو اور حدیثیں بہت ہی معروف بہت مشہور اسی طرح سے تقریباً اسی انداز کی موجود, لا یومن احدکم حتی یکون ہواہ طمعا لما دیتو بہ, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش سے نفس اس کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں. میں شریعت لایا ہوں, میں اللہ کے احکام لایا ہوں, میں عوامل و نواہی لایا ہوں, اگر تمہاری خواہش نفس جو ہے سرکشی کرتی ہے اس کے خلاف تو پھر ایمان نہیں ہے. ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ اگر حقیقی ایمان ہے, مسلمان تو ہو سکتا ہے کہ مسلمان جو ہے کسی وقت اللہ کے کسی حکم پر اپنے نفس کے کسی تقاضے کو ترجیح دے تو کافر تو نہیں ہو جائے گا, گناہگار ہوگا, فاسق ہوگا, فاجر ہوگا, وہ اس کے معاملہ ہوگا, لیکن وہ کافر نہیں ہو جائے گا. لیکن ایمان کی حقیقت جو ہے وہ پھر اسے حاصل نہیں ہے, اگر اس کی خواہش صرف کعبے نہیں ہو گئی ہے اس کی جو حضور نے کرایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح ایک اور ہے معاملہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اپنے والد سے بیٹے سے تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے. تو ایمان کے مختلف تقاضے ہیں, ایمان کے مختلف درجات ہیں, ان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اس کو اس روحی مفہوم میں لے لینا کہ جب مومن نہیں ہے تو گویا کہ پھر مسلم بھی نہیں ہے, پھر کافر ہو گیا. یہ سارا معاملہ جو ہے یہ غلط ہے, اور اس کو ہم بڑی تفصیل سے پر بحث کر چکے ہیں حدیث جبرائیل کے ذمن میں. اب یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے جس کو ہم عام معنی میں کہیں گے شرافت مروت, کسی شخص میں شرافت اور مروت کا تقاضا یہ ہوگا. آپ جو چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کی. اچھا بھائی ایک وہ ہے جو ماں جایا ہے آپ کا حقیقی بھائی, ظاہر بات ہے کہ اس میں سب سے اقدم وہی رہے گا, سب سے پہلے وہی رہے گا, اس کے بعد بھائیوں میں کزنس ہے, وہ جو آپ کے دادا دادی کے اولاد ہے وہ بھی پھر بھائیوں میں آ جائے گا. یہ دائرہ وسیع ہوتا چلا جائے گا, اور یہ دائرہ جو ہے یاد کر کے پوری نوع انسانی کو اپنے ہاتھ میں لے لے گا. کیونکہ میں ابھی بتا چکا ہوں ان سے تو رشتہ اخوت ہے, وہ آدم و حوا کی اولاد ہے, تو اس اعتبار سے ان سے بھی ہمارا رشتہ اخوت تو ہے. تو اگر ہمیں کوئی خیر ملا ہے تو ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ خیر ہم پسند کریں کہ ہر بھائی کو ملے. درجہ بدل جاؤ, الاکرم و فل اکرم, الاکرم و فل اکرم, لیکن درجہ بدل جائے یہ بات خیر سے چلی جائے گی. اب اس میں سب سے بڑی بات سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے. آپ چاہے کہ آپ کے بھائیوں کے اندر بھی صحت ہو, کوئی بیماری ہے مرض ہے ان سے اللہ تعالیٰ شفا دے. آپ کو اللہ نے دولت دی ہے, آپ کو یہ کہہ کرنا چاہیے کہ آپ کے بھائیوں کے پاس بھی ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ انہیں بھی وہ دولت سے سرفراز ہو. اس سب سے بڑی بات کیا ہے, سب سے بڑی دولت دولت ہدایت ہے. اگر اللہ نے آپ کو ہدایت سے سرفراز فرمایا تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ یہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں کہ وہ بھائی بھی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے, اس کے لیے کوشش کرے, اس کے لیے محنت کرے. جیسے کہ سورہ تحریم میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. یہ بھی تو وہی خیر خواہی ہے. اب دین و نصیحہ جو ہم حدیث پڑھ چکے ہیں اس کے اندر بھی ظاہر بات ہے کہ اس ہدایت کو عام کرنا, لوگوں تک پھیلانا پہنچانا, یہ بھی اس کی حدیث سے لازم ہو جائے گا. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. اب میں نے جیسا کہ عرض کیا اخلاقیات کے میدان میں اس کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا, پھیلتا چلا جائے گا. یہ تو جیسے جیسے آپ کے قلب کے اندر نصرت پیدا ہوگی, آپ کے سینے میں فراقی پیدا ہوگی, تو رشتہ اخوت یہ بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ پھر وہ چیز ہے کہ جو خلق کی ہدایت کے لیے نو انسانی کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر انسان کے لیے اس کے سوا کوئی اور کام کرنے کو اس کا جیت چاہتا ہی. جب حضور نے یہاں تک فرما دیا حضرت علی سے رضی اللہ تعالی عنہ, علی ان یادی اللہ بکا رجلا واحدا خیر لک من حمر الضعف, اگر تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص کو بھی ہدایت دے دے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے. بڑی حقیقی بات ہو, یہ بھی جواب القلم سے بات ہے. اور دیکھیں کیسے بات کو جمع کیا گیا, ہدایت تو نہیں دے سکتے, ہدایت تو اللہ دے گا. الہدی اللہ بیٹا رجل واحد, لیکن اگر اللہ کسی کی ہدایت کو جس کو دے رہا ہے اس کو ذریعہ تمہیں بنا دے, تمہارے ذریعے سے ہدایت اس کو پہنچے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کر جو ہے یہ دولت ہے. یہ سرخ اونٹ جو ہے علموں کی بہت ہی پسندیدہ, بہت ہی سمجھئے کہ محبوب جو ہے دو سرخ رنگ کا. یا علی ایہدی اللہ بکا رجل واحد خیر لکا من حق الدعم. تو اب ظاہر بات ہے یہ جو ہم صوفیہ کے بارے میں پڑھتے ہیں انہوں نے تو یہ چیز رکھتی کہ لوگوں کو ہدایت کا کلمہ پہنچتا ہے. انہوں نے کوئی جائیدادیں تو نہیں بنائی. یہ اولیاء اللہ یہ دوسری بات ہے. کیا آج ان کے مقبروں پر کیا ہو رہا ہے؟ مشرکانہ حرکات ہو رہی ہیں, بدعات ہیں, بہت ہی شریعت کے خلاف افعال سر انجام پا رہے ہیں, میلے لگے ہوتے ہیں اور میلے میں قسمت فروشی کا دھندا بہت بڑے پیمانے پر ہوتا. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور ہو رہا ہے ان کے نام پر. اور جو گندی نشینے وہ یاشیاں کرتے ہیں انہوں نے تو اس وقت زندگی گزاری تھی. بابا فرید شرف گنج رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے بسا اوقات اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا کہ پانی میں تھوڑا سا نمک ڈال کر اس سے سوکھی روٹی جو ہے وہ ذرا جیلی کر کے کھائیں. انہوں نے زندگی اس بات سے گزاری. انہوں نے کوئی کاروبار نہیں کیا, حالانکہ کاروبار کرنا تو حرام تو نہیں, لیکن ایک سینس آف ویلیوز ہے. کاروبار سے مجھے کیا حاصل ہوگا؟ پھر معاش حاصل کر لوں گا, اور اگر میرے ذریعے سے اللہ ہدایت پھیلا دے تو جو کچھ مجھے آخرت سے حاصل ہوگا اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو وائی ٹو سیٹل فار لیس؟ تو ظاہر بات ہے آپ انسان اپنی قدر و قیمت تھوڑی سی قبول کر, آپ کو جو بھی توانائی دی ہے اللہ تعالیٰ نے, جو قوت دی ہے, جو مہلت عمر دی ہے, جو صحت دی ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اظہار معافی ضمیر کی صلاحیت بھی دی ہے, تقریر و تحریر کی صلاحیت دی ہے, تو ان کو آپ بازار میں لا کر تو گھٹیا قیمت پر ان کو فروخت کریں. اس کی سب سے بڑی قیمت کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے خرچ کرتے ہیں, ان کی بھلائی کے لیے, ان کی عاقبت سنوارنے کے لیے, ان کو جہنم کے آگ سے بچانے کے لیے. کون پتکنے والی کنگارا, تو یہ در حقیقت وہ شرافت و مرمت کا تقاضا ہے کہ جس سے یہ دین کی دعوت پھیلتی ہے. یہ جذبہ اگر ہوگا لوگوں کے اندر تو وہ اپنے وقت کا اصل جو مصرف ہے اسی کو قرار دیں گے, اور زندگی کے اندر سب سے اہم قیمت اسی کو سمجھیں گے, اپنے وقت کی اور اپنی صلاحیت کو بھی, کہ اس کو ذریعہ ہدایت بنا جائے لوگوں کے لیے. بہرحال یہاں پر اس کی تاکید کے لیے انداز بھی اختیار کیا گیا ہے کہ اگر ایسا ہے تو کوئی ایمان نہیں ہے. یہ حقیقی ایمان, ایمان کا اصل جوہر, ایمان کا اصل جمعہ. اس لیے جب ایمان حقیقی ہوگا تو آپ کا یقین آپ پر ہوگا, پھر ہر چیز کا دنیا میں آپ جب قیمت کا تعین کریں گے, ایویلویٹ کریں گے اسے, تو وہ کریں گے آخرت کے حوالے سے. آخرت میں اس کی کیا قدر و قیمت ہے, اس کا کیا عجر و ثواب ہے؟ جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی حدیث میں, من حسن الاسلام البر ترکہ ما لا یعنی, کسی مسلمان کے اسلام کی خوبی حسن یہ بھی ہے کہ وہ ہر اس کام کو چھوڑ دے جس کا اس کو کوئی فائدہ نہیں. یعنی دنیا کا وقت یا تو لگے دنیاوی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے, وہ بھی ظاہر بات کا تقاضا ہے, زندگی کے تقاضے ہیں پورے کرنے کے, یہ ایک مقصد ہے, جائز مقصد ہے, صحیح مقصد ہے. اور یا پھر اس کے ذریعے سے آخرت کمائی جائے. یوں سمجھنا کہ وقت کوئی بیکار اور فضول چیز ہے, بیس کائن جیسا کہ میں نے کہا تھا اکدم استعمال ہوتا ہے, وقت گزاری کا مشورہ ہے جی, ذرا وقت گزاری کے لیے, مقبری کے لیے, اس کا تو سوال کا نہیں ہوتا. اگر آخرت کا یقین, اسی حوالے سے اگر آخرت کا یقین ہے تو ظاہر بات ہے کون چاہے گا کہ میری اولاد جہنم میں ڈالی جائے؟ کون چاہے گا؟ کون چاہے گا کہ میرا بھائی جہنم میں ڈالا جائے؟ خود پھر اس کے بعد انسان کے ساری صلاحیتیں, ساری قوتیں, ساری توانائی ایسے خرچ ہوں گی کہ جتنوں کو بچا لوں بچا کر ان بچا لوں. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی, میری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ آگ کا ایک الاؤ ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا اور تم اس میں گر پڑنا چاہتے ہو, اور میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر گھسیٹ رہا ہوں. اس کی میں مثال واضح طور پہ دیا کرتا ہوں, فرض کیجیے کہ آپ کہیں سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آگے سڑک کھلی ہوئی ہے, ٹیلی فون والوں نے یا سوئی گیس والوں نے یا کسی اور نے سڑک کھلی ہوئی گڑا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ایک نابینا آدمی جا رہا ہے, اسے تو معلوم نہیں, وہ اپنے معمول کے مطابق اس راستے سے گزرا کرتا تھا, اسے کیا پتا کہ آج سڑک ہوتی ہوئی, وہ بڑھے گا آج سے نہ کہیں گے تو خدا کے بندے ذرا بچوں آگے جو ہے کہا ہے, اب فرق کیجیے وہ پہرا بھی ہے کسی سنی نہیں بات, تو معلوم ہوا کہ وہ تو کنارے پر پہنچ گیا, اب گر پڑے گا وہ, آپ دوڑ کر اس کے کپڑے پکڑیں گے اور کپڑوں سے اس کو پکڑ کر بچائیں گے. یہی لفظ استعمال کیا حضور نے, میں تمہارے کپڑے پکڑ پکڑ کر تمہیں بچا رہا ہوں بچیے کا. اس حوالے سے انسان کا اپنی زندگی کے اندر یہ ویلیوز کا معاملہ ہے کہ آپ کے اقدار کیا ہے, آپ نے کس چیز کو کتنی اہمیت دی ہے, آپ کے نزدیک کس چیز کی کتنی قدر و قیمت ہے. یہ چیز در حقیقت جو کچھ آپ نے اپنے لیے پسند کی ہے, اگر آپ اپنے لیے جنت پسند کرتے ہیں تو آپ اپنے بھائی کے لیے بھی جنت پسند کی ہے جس سے بھی آپ کا تعلق ہے. اور وہ چیز جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں دائرہ وسیع سے وسیع تر ہو کر پوری نوع انسانی تک پھیل جانا چاہیے. چنانچہ یہی وہ ہے بات جو کہی گئی ہے قرآن میں حضور کے بارے میں, وما ارسلنا کا الا رحمتا للعالمین, حضور کا یہ دائرہ جو ہے تمام انسانوں تک, اگر یہ لفظی ترجمہ ہوتا ہے تمام جہانوں تک, یہ سمراج کیا ہے معلومات عربی زبان میں ضرب کی جمع بول کر مظروف کی جمع مراد ہوتی ہے. عالمین یعنی اس عالم میں رہنے والے سب لوگ, تمام قومیں تمام اقوام, ان سب کے لیے رحمت ہے. یہ رحمت جو ہے اس کا کوئی عکس یہ صاحب ایمان کی شخصیت کے ذریعے پیدا ہو جانا چاہیے. اگر حقیقی اور واقعی اور اصلی اور قلبی یقین والا ایمان حاصل ہے. اب آئیے اگلی حدیث کی طرف. اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ کبار صحابہ میں سے ہیں اور فقہاء صحابہ میں سے ہیں. صحابہ میں اس طرح سے تقسیم ہوتی ہے, کبار صحابہ صغار صحابہ, بڑی عمر کے صحابی اور چھوٹی عمر کے صحابی. حضرت حسین بھی صحابی ہے لیکن بچے ہی تھے نا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, لیکن صحابی ہیں. حضرت حسن بھی صحابی ہیں. پھر یہ کہ آپ کے خاص کے حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان بھی صحابی ہیں. تو کبار صحابہ صغار صحابہ, اسی طرح بعض کے بارے میں فقراء صحابہ, اغنیاء صحابہ, صحابہ میں سے فقراء, فقیر ورش لوگ. فقراء اس معنی میں نہیں تھے, وہ بھی دنیا کما سکتے تھے لیکن انہوں نے دنیا کمانے کا معاملہ بالکل ترک کر دیا. گویا کہ اپنے آپ کو 100% حضور کے نقشے قدم پر چلایا. اس لیے کہ وہی کے آغاز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مارچ کا کام نہیں کیا. 40 برس کی عمر شریف تھی جب کہ وہی کا آغاز ہو گیا. آپ کو مشن حوالے کر دیا گیا, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اب آپ کا ایک ایک لمحہ دن اور رات کسی کام میں چلتا. تو بہت سے لوگوں نے یہ کیا, نہ کوئی مکان بنایا, نہ کوئی معاش, گھر گرستی کی زندگی بھی نہیں تھی, اور صاحب صفا کی وہ تو وہی مسجد کے اندر پڑے رہتے تھے. اور بس کچھ آ گیا ہے تو سب کا خیرات کہیں سے کسی نے بھجوا دیا ہے تو کھا لیا ہے, وہ نہیں بھوکے فاقے پر فاقے آ. تو فقراء صحابہ, ان میں سے کچھ اور بھی ہیں جو اصحاب صفا میں سے تو نہیں ہے لیکن ان کا مزاج وہی فقراء والے. ابو ذر غفاری یہ انہیں میں سے ہیں, سلمان فارسی ہے یہ انہیں میں سے ہیں, ابو الدرداء ہے یہ انہیں میں سے ہیں, ابو ہریرہ کا اصحاب صفا میں سے رضی اللہ تعالیٰ. بہر پھر ایک اور نصیب ہوتی صحابہ, فقہاء صحابہ, وہ صحابہ جنہیں دین کا فہم اور دین کا تفقہ گہرائی کے ساتھ حاصل. ظاہر بات نہیں اس بات کے لیے سب صحابہ برابر تو نہیں, سب کی ذہنی سطح ایک طرح کی تو نہیں, لیول آف کانشیسنیس مختلف ہوتا ہے. کسی کے اندر ذہرا اللہ نے ذہانت رکھی ہے, کسی میں کم رکھی ہے, تو اس اعتبار سے بھی سب برابر نہیں. خدا پن جنگو سے اچھا نہ کر. تو وہ صحابہ کے دن کے اندر دین کا فہم بہت گہرا ہے, ان کو کہتے ہیں فقہاء صحابہ. ان میں اونچا مقام ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بھی, باقی حضرت ابو بکر ہے, حضرت عمر ہے, حضرت عائشہ صدیقہ ہے, یہ فقہا ہے صحابہ میں کچھ مار خواتین رسمی ہے ام سلمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت انہوں نے فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم, حلال نہیں ہے کسی مسلمان کا خون, یعنی کسی کا خون اپنے لیے, کسی کا خون کر دینا, کسی کی جان لے لینا, کسی مسلمان کو قتل کر دینا. اب اس مسلمان کی تعریف بھی کر دیں, لا یحل دم امرئ مسلم یشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں, یہ مسلمان ہونے کی کم سے کم شرط ہے اور کوئی شرط نہیں ہے. یہ روک کر دیجیے, اگر ایک شخص گواہی دے رہا ہے لیکن نماز نہیں پڑھ رہا تو ٹھیک ہے, اس کو آپ بعض کو کہا کہ مجھے بڑی سخت سزا دی, جیل میں ڈالا جا سکتا ہے, توبہ کرے نماز پڑھے جو ہے, لیکن اسے کافر نہیں قرار دیا جائے گا, بات صحابہ کے نزدیک کو اس کا قتل دی جائے گا. لیکن یہ کہ یہ بہت شاخ سا ہے, لیکن یہ سزا دی جائے گی, چوری کی ہاتھ کاٹا جائے گا, تو یہ دوسری بات ہے. لیکن یہ کہ اسلام جو ہم نے پڑھا ہے ارکان اسلام میں کلمہ شہادت کے بعد نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, زکات بھی ہے, حج بھی ہے, لیکن یہ سب بھی اسلامی چیزیں اس پر اتفاق ہے, خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ان کی طرف سے وضاحت ہے. نماز کا تارک کافر نہیں ہے, نماز کا منکر کافر ہو جائے گا جو مانتا ہے کہ نماز کے لیے فرض ہے, وہ قرآن کا انکار کر رہا ہے, اور قرآن کا انکار کر رہا ہے تو اب وہ اسلام کے دائرے سے نکل گیا. اسی طرح روزہ نہ رکھنے والا تارک صوم جو ہے وہ کافر نہیں ہے, البتہ جو منکر صوم ہوگا وہ کافر ہو جائے گا, ضروریات دین میں سے کسی کا بھی انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا. یہ کوئی علیحدہ بات ہے, یہاں جو ہے وہ بیس لائن مقرر کر دی گئی, جو گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں, اس کی جان لینا, اس کا قتل, اس کا خون جو ہے جائز نہیں ہے مگر صرف تین میں سے کسی حالت میں, احدا خلاص تین میں سے ایک شخص, اصل الزانی شادی شدہ ہو کر زنا کرے تو رجم کیا جائے گا, اور رجم بھی قتل ہی کی ایک شکل ہے, اور یہ سزا ہمیشہ سے ہے اور آپ سے ہے, قرآن مجید میں اس کا ذکر نہیں ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رجم کیا اور آپ نے فرمایا اے اللہ میں نے تیری سنت کو زندہ کر دیا ہے. در حقیقت یہ دو سزائیں جو اسلام میں ہیں کیپٹل پنشمنٹ کی, ایک دوسرے کا ذکر بھی ابھی آنے والا ہے, ان دونوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے, یہ تورات سے اور سابق جو قانون جو ہے شریعت موسی سے, ظاہر بات یہ ایک سلسلہ ہے, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سلسلہ تو زاد ہے, ایک سنہری زنجیر ہے, تو بنیادی طور پر تو دین ایک ہے. اب شریعت کے جیون میں بھی یہ دو قتل جو ہے, ایک مرتد کا قتل جو ابھی ذکر آگے آ جائے گا, کوئی مسلمان مرتد ہو جائے اس کو قتل کر دیا جائے, اور نمبر دو جو زانی ہو اور ہو شادی شدہ, غیر شادی شدہ کے لیے جو دلائل زنا کی سزا ہے وہ قرآن میں آئی, وہ سورہ نور میں ہے, سو کوڑے مارو اسے, اور وہ کوڑے بھی جو ہے برسل عام میں پائے گئے مسلمانوں کی جماعت دیکھے, اسی طریقے سے رجم کا معاملہ جو ہے برسل عام ہوتا ہے. اس لیے کہ اسلام میں جو سزاؤں کا تصور ہے وہ ڈیکرنس, یعنی سزا کا جرم کا استحصال کرنے کے لیے کہ دہشت بیٹھ جائے معاشرے کے اندر, اگر یہ جرم ہم کریں گے تو یہ سزا ملے, اور جرم اس کے بغیر کبھی ختم نہیں ہوتا. آج کی ہماری تہذیب میں مہذب ترین ملک, تعلیم یافتہ ترین ملک امریکہ سے بڑھ کر سے کوئی نہیں, اور جس طرح جرائم وہاں آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے, ہے گھناؤ نے جرم. اس لیے کہ تصور اصل میں یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے, جرم کرتا ہے, کرمنل, وہ اصل میں نفسیاتی مریض ہے. اب مریض سے تو ہمدردی ہونی چاہیے, دشمنی پوری ہونی چاہیے. یہ کیونکہ نفسیاتی مرض ہے اس کی اصلاح ہونی چاہیے, اس کا علاج کیا جانا چاہیے. اسی لیے جیلوں کو امریکہ میں کریکشن سینٹر کہا جاتا ہے. کریکشن ہو رہی ہے, لوگوں کی تصحیح ہو رہی ہے, لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے, اور وہاں پر غائب بات ہے کہ انہیں جو ہے زندگی کے جو بھی ضروریات ہے وہاں پہنچائی جاتی ہے. اب ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے نتیجے میں جرم کبھی ختم نہیں ہوگا, اور یہ ہے وہاں پر. تو عام طور پر وہاں زیادہ جرائم پیشہ جو ہے وہ افرو امریکن سے. اب میں کہا کرتا ہوں کہ یہ افرو امریکن جو ہے یہ بدلہ دے رہے ہیں آج کے امریکیوں سے کہ تم نے جو ہمارے جو جد امجد جو ہمارے آبا و اجداد کو تم افریقہ سے پکڑ کر لائے تھے اور لوہے کی زنجیروں میں آہن زنجیروں میں کس کر جکڑ کر لائے تھے, جہاز بھر بھر کر لائے تھے, اور تم نے انہیں غلام بنایا تھا اور ان کے اوپر ظلم کیے تھے اور ان کو تعزیہ کی تھی اور ان سے جو ہے وہ کام وہ لیے تھے کہ جو ان کی مثال سے بھی بڑھ کر تھے. تو آج اس کا بدلہ لے رہے ہیں افرو امریکن معاشرے کے اندر ہے کچھ لوگ جو اس معاشرے کے اندر جذب ہو گئے ہیں. کچھ ایسا بھی ہو گیا ہے کہ وکس لیگ بھی پیدا ہو گئی ہے. ایک امریکی آقا نے ایک افریقی اپنی غلام باندھی سے اس نے جو ہے وہ تعلق کیا, جو ہے جنسی اور اولاد ہو گئی, تو اب وہ وکس لیگ ہے. تو اس طرح کے لوگ بھی ہیں. چنانچہ وہ امریکن جو افرو امریکن میں سے ذرا ہلکے رنگ کے نظر آتے ہیں وہ کون, وہ وکس لیگ ہے. ورنہ افریقن جو آسن چلے آ رہے ہیں ان کا رنگ بھی بہت گہرا ہونا چاہیے. بارہ یہ جو ہے, اب یہ میں آپ کو وہاں کی اسٹیٹسٹکس بتا رہا ہوں. وہاں ہوتا کیا ہے, ایک مجرم نے جرم کیا اور اس کے بعد اس کو سزا دی گئی, یا سزا کہہ لیں جو بھی کہہ لیں, ڈیٹینشن سینٹر ہے, کریکشن سینٹر ہے, ایک سال زیادہ رہا, واپس آیا پھر جرم کیا پھر موت گیا. آرام سے کھانے کو ملتا ہے, باہر سے جا کر محنت کرنی پڑے گی, مزدوری کرنی پڑے گی. تو یہ جو ہے اس سے جرم کے خاتمے کا کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. وہاں یہ دیکھنے میں آئی بات وہاں کی اتھارٹیز کی کہ ان میں سے جو مسلمان ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ یہ کام بہت سے مسلمان بہت اچھے سے کر رہے ہیں. یہ جو مسلمان امیگریٹس گئے ہیں امریکہ میں, وہ جا کر جیلوں میں تبلیغ کرتے ہیں, انہیں اجازت مل جاتی ہے. کچھ گئے کچھ کھانا پینے کے لیے بھی سامان لے گئے قیدیوں کے لیے, کوئی جو ہے وہ تحفے لے گئے ان کی جزوئی کے لیے, پھر انہیں اصلاح کی دعوت بھی دی. جو وہاں مسلمان ہو جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں آتا, وہ معاشرے میں جا کر ایک امن پسند شہری بن جاتا ہے. لہذا اب وہ باقاعدہ مسلم چیپلنس رکھ رہے ہیں وہاں پر, مسلمان چیپلنس تنخواہ دیتے ہیں, اچھی بھری تنخواہ دیتے ہیں. میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے وہاں پر جب باقاعدہ اسی پیشے کو انہوں نے اختیار کیا ہے, اینڈ دے آر گیٹنگ گڈ سیلری, اور اس کے اندر وہ وہاں جا کر جنہیں اسلام کی تعلیم دیتے ہیں. تو بارہ میں یہ بتا رہا تھا کہ جرم کا خاتمہ جو ہے یہ ہے سخت سزا. ایک آدمی کو سزا دی جائے اور ہزار کو جو ہے یہ ہوش ٹھکا دیا جائے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو یہی میرا بھی معاملہ ہوگا. یہی اصل میں سعودی عرب کے معاملے میں پوری دنیا میں مانا جاتا تھا کہ وہاں جرم نہیں ہے. حالانکہ یہ آل سعود کے آنے سے پہلے وہاں بے تحاشا جرم تھا. لوگ مار بھارت گری حاجیوں کو لوٹتے تھے, حاجیوں کو قتل کرتے تھے, یہ سارا کچھ ہوتا تھا. ایک زمانے میں مجھے یاد ہے جب میرے دادا گئے تھے حج کے لیے, اسے سمجھا جاتا تھا کہ جو جا رہا ہے اب گویا کہ وہ اس کی زندگی کا خاتمہ ہے. اب وہ اگر آ گیا تو وہ بونس ہے ایک طریقے سے کہ وہ آ جائے گا دوبارہ پھر نئی زندگی مل جائے. لیکن وہاں قتل و غارت, وہاں کے مسائل, وہاں کی سختیاں جھیلنا, پھر عام طور پر بڑی عمر میں لوگ حج کرتے ہیں. یہ تو آج کل ہوا ہے, میرے نوجوان جو ہیں وہ بھی حج کرتے ہیں. لیکن یہ کہ عام طور پر ہمارے معاشرے میں تو سارے دنیاوی جتنے بھی حج کو ختم کر کے پھر آدمی جو ہے سمجھتا تھا کہ اب میں حج کروں. بہرحال وہاں پر بھی جرم بہت تھا, بہت سخت تھا. لیکن جب یہ آل سعود کی حکومت ہوئی ہے, اور یہ آل سعود کی حکومت ایک مشترک حکومت تھی, شیخ محمد ابن عبد الوہاب یہ آل شیخ کہلاتے ہیں اور یہ آل سعود کہلاتے ہیں. یہ دو قبیلوں کا اشتراک ہوا آپس میں. محمد ابن ابی وہاب کی اولاد اور ان کے درمیان یہ معاہدہ ہوا کہ ہم مل جل کر محنت کرتے ہیں اور ایک حکومت قائم کرتے ہیں. اس کی حکومت آل سعود کے پاس رہے گی, حکومت کا انتظام. دینی معاملہ آل شیخ کے پاس رہے گا. آل شیخ ہے محمد ابن عبد الوہاب, ان کے خاندان کے پاس. تو آل شیخ اب بھی کبھی کبھی آپ ابھی دیکھیے یہاں پر جو بھی خطبہ دیا تھا اظہار کا تو ان کے ساتھ موجود تھا نا آل شیخ. یہ آل شیخ میں سے ہے, محمد ابن عبد الوہاب کے اولاد میں سے. انہوں نے وہاں شریعت نافذ کی اور جو شریعت نافذ کی چوری پر ہاتھ کٹا, چوری ختم. پھر کلیکٹو کسی ایک علاقے کے اندر کوئی قافلہ لوٹا گیا ہے, اس علاقے کے لوگوں کو جمع کر لیا گیا, سب کو سزا ملے گی ورنہ مجرموں کو حل کر دیا. اور مجرم حل کر دیے جاتے ہیں. یہ قابل ہے. اسی طریقے سے پتی کیا ہے تو پتی کی سزا پتی جواب ملے گا, کیسے بڑے کردار تک پہنچائیں گے. اور آپ کو معلوم ہے عین نماز جمعہ کے بعد ریاض کی بڑی مسجد جو ہے اس کے باہر میدان ہے, اور وہاں پر جس کا کبھی کرنا ہوتا ہے وہاں نماز جمعہ کے بعد ہجوم کے اندر وہ جو ہے جلام کا گرم اڑاتا ہے, مارتا ہے مطلب اس کے سب کے سامنے, تاکہ دہشت پیدا ہو, جرم سے انسان جو ہے بھاگے. تو وہاں ذرا سوچا جرم کا خاتمہ اسی لیے ہوا تھا, ڈیٹرنٹ ہے اصل میں. اس حوالے سے باقی کوئی اور ذریعہ جرم کے ختم کرنے کا موجود نہیں. اگر آپ تعلیم سے سمجھے کہ جرم ختم ہو جائے گا تو تعلیم کا معیار جو ہے امریکہ کے اوپر کسی قوم میں جا سکتا ہے. مہذب کہنے کو تو آج دنیا کے اندر مہذب ترین قوم ہوں, جرم بدترین جرم موجود ہے. تو بہرحال یہاں پر فرمایا گیا لا یحل دم عمر مسلم یشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ الا بإحدى ثلاث السیم الزانی. شادی شدہ ہو کر اور زیر کر, اور نمبر دو النفس بالنفس, جس نے قتل کیا ہے اسے جواب میں قتل کیا جائے گا. الا یہ کہ مقتول کے ورثاء انہیں معاف کر دیں. یہ اختیار مقتول کے ورثاء کو ہے, کسی اور کو نہیں. یہ ہمارے یہاں جو قانون ہے یہ خلاف اسلام ہے, غلط ہے کہ صدر مملکت کو حق حاصل ہے. ایک سفر قبل کا مقدمہ ہے, سیشن کورٹ نے اسے پھانسی کی سزا دے دی ہے, ہائی کورٹ کے اندر اس کی اپیل ہوئی ہے, وہ ہائی کورٹ نے سزا بحال رکھی ہے, سپریم کورٹ میں اپیل ہو گئی ہے, اس نے سزا بحال رکھی. لیکن اب برس کی پٹیشن جو ہے لائٹ ود دی پریزیڈنٹ ٹرین کی اپیل کرے گا اور چاہے گا سدر سے معاف کر لے. پٹن اس کا کوئی اختیار کسی سدر کو نہیں ہے. ہاں مقبول سے وہ رکھا کر سکتے اور اس میں بہت بڑی حکمت ہے. مقبول سے وہ رکھا, آپ سوچیے جیسا کہ ہمارے یہاں خاص طور پر دیہات میں ابھی ہوتا ہے قتل کے بدلے قتل پھر قتل پھر قتل, ایک سلسلہ چلتا ہے. اگر کہیں ایسا ہو جائے کہ ایک قاتل کو جس کو اس نے قتل کیا تھا اس کے وہ رکھا معاف کر دے, راستہ ختم ہو جائے گا نہیں, آگے قتل کر دے گا. انہوں نے اتنا بڑا کرم کیا ہے, اتنا بڑا جو ہے اس کے اوپر احسان کیا ہے, اس کی جان بخشی کی ہے, لہذا اب اس کے جواب میں کوئی قتل نہیں ہوگا, سلسلہ جو ختم ہو جائے گا. لیکن یہ مقتول کے ورثاء کو حق ہے صرف, کسی اور کو نہیں ہے. بہر قانون کیا ہے, النفس بالنفس, جان کے بدلے جان. قتل عمد کسی نے کیا, قتل خطا میں جان نہیں ہے. قتل خطا کے اندر لیس ہوتی ہے, اور اگر کوئی کسی قانون کی جو ہے سرکاری قانون جو ہے شریعت کی قانون یا حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کی گئی تو اس کی سزا ہوتی ہے. سعودی عرب میں اب بھی یہ ہے. چنانچہ اگر فرض کیجیے کسی گاڑی کے ذریعے سے کوئی شخص مر گیا, سے نیچے آ گیا, دیت تو دینی ہی پڑے گی. 80,000 ریال ہوتے تھے مجھے معلوم نہیں, اب شاید بڑھ گئے ہوں, وہ تو آپ کو دینی ہی دینی, چاہے آپ کا ارادہ نہیں تھا. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, کیا بہت محتاط ہو کر ڈرائیونگ کریں گے آئندہ, پھر جو کیئر لیس ڈرائیونگ آپ نے کر سکتے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مدینہ منورہ میں ایک بڑی عمر کی عورت تھی, اس کو ایک گاڑی جانتے ذرا کیا کس نے کی ہے, بس وہ ڈرائیور اتر کر جو پھر منتیں کر رہا تھا, خوشامدے کر رہا تھا, یا ام یا ام یا ام, اے میری ماں مجھے معاف کر دے, اس لیے اسے معلوم یا کو پرواہ کرتا ہے, اس لیے کہ انعامیت کا معاملہ ہی نہیں. ہاں اگر فرض کیجیے ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ آپ کے پاس لائسنس نہیں تھا اور لائسنس کے بغیر آپ ڈرائیو کر رہے, یہ جرم ہو گیا حکومت کا جرم. تو مجھے ایک واقعہ معلوم ہوا تھا کہ ایک پروفیسر تھے یونیورسٹی کے مصری سے, ان کی کار کے ذریعے سے ایکسیڈنٹ ہوا, ریشن مر گیا. اب ان کے اوپر جو ہے ڈرائیور جیت لاؤ, تو مجھے بتایا گیا, میں بہت خوش ہوا تھا کہ ایک بہت عمدہ قانون بہت عمدہ ان کا معاملہ ہے. جب گورنر مدینے کے گورنر کے پاس معاملہ گیا, اسے کہا دیکھیے جناب, دیت تو اللہ کی طرف سے, وہ ہم معاف کرنے والے کون ہیں. ہاں آپ کا جرم نمبر دو یہ تھا کہ آپ کے پاس کوئی اس سے خلاف ورزی کی تھی ٹریفک کی, یہ ہم معاف کر سکتے ہیں, یہ ہمارے قانون کی خلاف ورزی کی ہے, یہ ہم معاف کر سکتے ہیں, لیکن دیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے. بہرحال جان کے بدلے جان, وَالتَّارِقُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ لِلْجَمَاعَةِ. اور تیسرا جو ہے, کسی مسلمان کو قتل کرنے کا معاملہ, کوئی مسلمان جو اپنے دین کو چھوڑ دے اور جماعت سے, مسلمانوں کی جماعت سے نکل جائے, المفارق للجماعت, یہ ہے مرتد جسے کہا جاتا ہے, مرتد کی سزا بھی ختم ہے. اس میں کچھ اس دور میں آ کر بات, جو جدید دانشور ہیں انہوں نے کچھ جدید جو بھی فکر اس وقت دنیا کے اندر ہے, اس میں تو یہ ہے کہ آپ کو مذہب کو بدلنے کی آزادی ہونی چاہیے. جو ویسٹ ہے وہ ہم پر جو بہت چیزوں میں احساس کرتا ہے, اسے کے لیے کوئی اور کوئی عیسائی مسلمان ہو جائے, آپ اسے سینے سے لگاتے ہیں, وہ مسلمان عیسائی ہو جائے تو آپ اسے قتل کے درتا ہو جاتے. پھر ان میں یہ بھی ہے آزادی اظہار, جو چاہیں کہ دیکھو ہمارے ہاں جسے ہم خدا کا بیٹا کہتے ہیں اسے باسٹرڈ کہتے ہیں, یہ ہوئی ہم تو کچھ نہیں کہتے, ان کی آزادی ہے اظہار رائے, آزادی خیال, آزادی رائے, آزادی اظہار رائے. تو یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جدید تہذیب کی کہ جن کی گھٹی میں وہ جدید تہذیب کے جراثیم پڑ گئے ہیں, ان کی سمجھ میں نہیں آتے, اور اسلام کے یہ احکام ان کے سمجھ میں آنے والے نہیں. لیکن یہ کہ بہرحال اسلام کا قانون یہی ہے, میں اس طرح آتا کہ اس کے زیر اثر کچھ ہمارے جدید جو ہیں دانشور, انہوں نے یہ کہنا شروع کیا ہے کہ محض مرتد جو ہے واجب القتل نہیں ہے, مرتد ہو کر وہ اگر اسلامی ریاست کے خلاف کوئی سازش بھی کر رہا ہو تو واجب القتل ہے. لیکن یہ اضافہ ہے ان کا جدید کچھ جو اثرات ہیں اس کے زیر اسی دباؤ کے تحت جو ہے انہوں نے یہ رائے قائم کی ہے, ورنہ سیدھی سیدھی بات جو ہے وہ قتل مرتد ہے, مرتد کو قتل کیا جائے گا. اس کے لیے بھی اصل میں جو سبب ہے وہ تورات کو, اور وہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر بلایا 40 دن کے لیے اور تورات عطا کی, پیچھے سامری نے بچڑا بنا دیا ہے, وہ بچڑا جو ہے جو دھات سے بنایا گیا, سونا چاندی یہ زیورات تھے جو بنی اسرائیل کے پاس وہ جمع کروائے اور انہیں پگھلایا, اسے بچڑا بنایا اور وہ ایسا بنایا کہ اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو آواز نکلتی تھی جیسے بچڑے کی آواز. کہا یہ ہے تمہارا خدا, یہ موسیٰ تو خام کا بھٹک گیا ہے, یہ تو غلط راستے پر پڑ گیا ہے, وہ کہاں گیا ہے, یہ تو خدا یہاں موجود ہے, وہ کہاں گیا ہے, وہ وہاں کوہ طور پر گیا ہے خدا کے لیے بولنے کے لیے. تو بہت سے لوگ جو ہے بنی اسرائیل میں سے وہ اس وقت بچڑے کی پرستش کے اندر مبتلا ہو گئے. اب یہ کھلا کفر تھا, کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرک جلی بالکل واضح شرک ہے. ایک شرک ہوتا ہے یہ چھپا ہوا ہے, جس کے بارے میں نے آپ کو وہ حدیث بھی سنائی ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن آپ یہ دیکھ رہے کہ کوئی شخص آپ کو دیکھ رہا ہے, اب آپ نماز جو ہے بہت اچھے اطمینان سے سجدہ جو ہے زیادہ طویل کر رہے ہیں, یہ بھی شرک ہے. پہلے آپ کا سجدہ ہو رہا تھا 3 سیکنڈ کا, اب ہو گیا 5 کا, یہ 2 سیکنڈ کس کے لیے لگایا آپ نے؟ اللہ کا تو 3 سیکنڈ کا تھا, یہ بھی شرک ہوگی. لیکن شرک خفی ہے, اس پر کوئی حکم نہیں لگایا جا سکتا, اس پر کوئی فتویٰ نہیں ہو سکتا, اس پر کوئی پکڑ بھکڑ نہیں ہو سکتی, یہ تو اندر ہی ہے. یہ اس لیے بتایا گیا کہ ہم اپنا جائزہ دیتے رہے کہ وہ شرک جو ہے جو ریاکاری کا شرک ہے وہ کہیں ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے. من صلى يرائي فقد اشرك, ومن صام يرائي فقد اشرك, ومن تصدق يرائي فقد اشرك. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا. جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اسے شرک کیا, جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا اسے شرک کیا. یہ شرک خفی ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ بچڑے کی پرستش ہے وہ تو شرک جلی تھی اور وہ گویا کے مرتد ہوئے, لہذا اس کے بعد حکم دیا گیا کہ اب جب حضرت موسیٰ واپس آئے ہیں وہ سارا معاملہ ہوا تو طے ہوا ہر قبیلے کے وہ لوگ جنہوں نے یہ شرک کیا ہے انہیں اسی قبیلے کے وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں جو شرک سے محفوظ رہے ہوں. اور تورات بتاتی ہے 70,000 پیپل بلکہ 70,000, اس لیے کہ 6 لاکھ تھے یہ لوگ جب نکلے ہیں مصر سے, تو 6 لاکھ کی تعداد میں تھے, ان میں سے 70,000 نے وہ جرم کیا تو وہ مرتد ہوئے اور وہ قتل کیے. بہرحال یہ تو ہوا ہے, مسلمان کی جان جو ہے ان 3 حالتوں کے سوا کسی صورت میں نہیں لی جا سکتی, شادی شدہ ہے اور جانی قتل کیا جائے گا, کسی کو قتل کیا قتل عمد جان بوجھ کر تو جواباً قتل کیا جائے گا کے ساتھ میں اگر مقبول کی ورثہ اسے معاف نہ کر دے. اور نمبر 3, اگر کسی مسلمان نے اپنا دین ترک کر دیا بدل دیا اسے بھی قتل کر دیا جائے گا, یہ کہ وہ بھاگ جائے اس ملک کو چھوڑ کر کے چلا جائے وہ بات دوسری بات ہے, یہ کہ اس ملک کے اندر نہیں رہ سکتا. اس کا ایک خاص پس منظر بھی ہے, وہ اب کے وقت ختم ہو گیا ہے تو میں انشاءاللہ اسے اگلے جمعے میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اس لیے کہ اس میں ایک سازش کا راستہ روکنا بھی مقصود ہے اور اس سازش کا ذکر جو ہے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کے اندر موجود ہے. وہ آخر